खुदावन ने हिकमत से ज़मीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। आवाज़ की दुनिया के परवानों को सलाम अकीदत पेश करती हूँ, कबूल फरमाइए। सामईन, महताब अपने वक्त पर तुलू होता है और शाम को अपने वक्त पर गुरूब। आफताब अपनी चांदनी से सारी दुनिया को मुनव्वर करता है और सितारे भी रात को झिलमिलाना बंद नहीं करते। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है, ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। आसमान उसका जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी को दिखाती है। सामने आखिर कौन है वो माहिर दस्तकार जिसके इशारे पर ये सब कुछ होता है? आखिर कौन है वो जिसने इस खूबसूरत कायनात को जन्म दिया है? आइए मिलते हैं उससे, उसके खादिम के ज़रिए, कलाम की रोशनी में, मगर एक नगमे के बाद।
एक बार फिर खुदा के कलाम को लेकर आपके दरमियान हाजिर हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। सामेन, मुझे उम्मीद है कि आप आज भी खैराफियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं के वज़ और खुदा के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा तआला ने हमें एक और मौका अता फरमाया कि हम उसके कदमों पर बैठकर एक बार फिर उसके पुरफजल कलाम को सुन सकें। तो आइए, इससे पहले कि कलाम की तरफ मुतवज्जा हों, हम पहले दुआ मांगें। हम दुआ करें। पाक परवरदिगार रब्बुल आलमीन, हम तेरे तह दिल से शुक्रगुजार हैं कि एक और मौका तूने हमें अता फरमाया है कि हम तेरे कलाम को सुन सकते हैं। आज भी जब हम तेरे कलाम पर गौर व फिक्र करते हैं तो तेरे कलाम के एक एक लफ्ज को हम बखूबी और अच्छी तरह से समझ सकें। हम न सिर्फ उसे समझें बल्कि अपनी जिंदगी तेरे कलाम के रास्ते पर पूरी तरह डाल दें और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन सकें। हमारी पूरी मदद फरमाद के मुताले में हमें बरकत दे। ये दुआ हम अपने सरकारे दो आलम जनाब सैयदना यसु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन। سامعین، ہم نے پیدائش کی کتاب کے چوتھے باب کی 15ویں آیت میں پڑھا تھا کہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا، اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ میرے بھائی، خداوند تعالیٰ نے نہ صرف قائن کو بچانے کے لیے بلکہ تمام بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ نشانات کو استعمال کیا۔ ہم 5 مختلف ایسے نشانات دیکھتے ہیں جو خداوند تعالیٰ نے انسان کو بچانے کے لیے ٹھہرائے۔ پہلا نشان پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب کی 13ویں آیت میں ملتا ہے۔ اس نشان کو خداوند تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی آل اولاد کو بچانے کے لیے ٹھہرایا۔ یہ نشان بادل کی کمان تھی جس کو دھنک بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا نشان ہم نے یشو کی کتاب کے 2 باب کی 12ویں آیت میں دیکھا تھا۔ یہ نشان ایک طوائف اور 2 جاسوسوں کے درمیان ایک رازداری کا تھا۔ ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ جب اس طوائف نے جس کا نام راہب تھا ان 2 جاسوسوں کی بات کو اپنے سینے میں راز کے طور پر دفن کر دیا تو اس کی اور اس کے سارے خاندان کی جان بخشی گئی۔ تیسرا نشان خداوند تعالیٰ نے جو لوگوں کو بچانے کے لیے ٹھہرایا وہ ایک پیتل کا سانپ تھا۔ مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد جب اسرائیلی حضرت موسیٰ اور خدا پر بڑبڑانے لگے تو خداوند تعالیٰ نے ان کے درمیان سانپ بھیج دیے اور ان سانپوں کے کاٹنے سے بہت سے لوگوں کی موت ہو گئی۔ خدا کے اس قہر سے سارے لوگ گھبرا گئے اور توبہ کرنے لگے۔ تب خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا کر بلی پر لٹکا دو، اور جو کوئی سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نگاہ کرے گا وہ زندہ رہے گا۔ چوتھا نشان خدا نے جو لوگوں کو بچانے کے لیے ٹھہرایا تھا وہ برے کا خون تھا۔ جب فرعون نے اسرائیلیوں کو آزادی دینے سے منع کر دیا تو خداوند تعالیٰ نے سارے اسرائیلیوں کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی حکم فرمایا کہ وہ جس برے کو ذبح کریں اس کا خون اپنے دروازے پر لگا دیں۔ سارے اسرائیلیوں نے ایسا ہی کیا، اور کیا ہوا کہ خداوند تعالیٰ اس رات مصر سے مصریوں کو مارتا ہوا گزرا۔ لیکن اس خون کے نشان کے سبب سے سارے اسرائیلی زندہ بچ گئے۔ 5واں نشان جو خدا نے لوگوں کو بچانے کے لیے ٹھہرایا وہ ہمارے سرکار دو عالم سیدنا یسوع مسیح تھے۔ یہ نشان نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے تھا بلکہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا تب تک لوگ اس نشان کے ذریعے نجات اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے رہیں گے۔ بہرکیف، آئیے اب ہم مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے 4 باب کی 16ویں آیت کو نکالیں۔ یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے اس آیت میں، سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نوت کے علاقے میں جا بسا۔ سامن، یہاں پر پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائن خدا کی حضوری سے نکل گیا۔ یونا نبی کی کتاب کے 1 باب کی 3 آیت میں یونا کے بارے میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یونا خداوند کے حضور سے ترسس شہر کو بھاگا۔ اگر آپ اس پورے باب کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کی حضوری سے بھاگنے کا نتیجہ اسے کیا ملا۔ اس باب میں خاص بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ وہ خدا سے دور ہو کر بالکل پاور لیس ہو گیا، یعنی اس کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی، یعنی وہ اپنی ساری طاقت کھو بیٹھا۔ خدا سے دور بھاگ کر اس نے جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس میں وہ بالکل ناکام رہا۔ اسی طرح ہم خدا کی کتاب کے 16 باب میں خدا کے ایک بندے سمسون کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس نے بڑے بڑے شہزوری کے کام کیے، کیونکہ خدا کی حضوری اس کے ساتھ تھی۔ لیکن وہ ایک عورت کے جال میں پھنس کر جب خدا سے دور ہو گیا تو اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ کر اسے اندھا کر دیا گیا۔ میرے بھائی، اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا انسان خدا کی حضوری سے بھاگ کر خوش رہ سکتا ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ نے قائن کی سلامتی کا پورا پورا ذمہ لیا تھا۔ لیکن قائن نے پھر ایک غلطی کو دہرایا اور خدا کے حضور سے نکل گیا۔ قائن ہی نہیں بلکہ آج بھی زیادہ تر لوگ خدا کی حضوری سے بھاگتے ہیں۔ لوگ دنیاوی کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی نزدیکی میں رہ کر دعا بندگی میں وہ اپنا وقت صرف نہیں کر سکتے۔ یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی 5 آیت میں لکھا ہوا ہے، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان خدا کی نزدیکی سے دور ہو کر کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا سے دور رہ کر انسان آوارہ اور بدحال رہتا ہے۔ دوسری بات ہم قائن کی زندگی سے متعلق یہ دیکھتے ہیں کہ جب قائن خدا کی حضوری سے نکل گیا تو وہ نود کے علاقے میں چلا گیا اور وہیں پر جا کر بس گیا۔ نود کا مطلب ہے ادھر ادھر گھومنا۔ وہ نود کے علاقے میں چلا تو ضرور گیا مگر خانہ بدوش رہا۔ وہ اس علاقے میں کہیں پر اپنی مستقل رہائش نہیں بنا سکا۔ اس کی زیادہ تر زندگی خانہ بدوشی کی گزری۔ سمعین، جب انسان خداوند تعالیٰ سے دور بھاگتا ہے تو وہ خانہ بدوش ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی بھر آوارہ گھومتا رہتا ہے، وہ کہیں پر بھی اپنے پیر نہیں جماتا۔ میرے بھائی، قائن کی زندگی سے متعلق جو تیسری بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کے نام پر اس نے ایک شہر بسایا۔ آپ بھی میرے ساتھ اس آیت کو اپنی بائبل شریف میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے حنوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اس نے اپنے بیٹے کے نام پر حنوک رکھا۔ میرے بھائی، اس آیت کو پڑھنے سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ قائن وہ پہلا شخص ہے جو ایک نئے شہر کو بساتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ جب وہ نود کے علاقے میں جا بسا تھا تو اسے ایک نیا شہر بسانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بھائی، یہ بات اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ قائن کی زندگی نود کے علاقے میں خانہ بدوش زندگی تھی، اس لیے اس نے اپنی مستقل جگہ بنانے کے لیے ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ آگے اسی باب کی 18 آیت سے 22 آیت تک ہم قائن کی آل اولاد کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان آیتوں میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا پیشہ کیا تھا۔ آئیے ان آیتوں کو ہم اپنی بائبل میں دیکھیں۔ یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے، اور حنوک سے ایراد پیدا ہوا، اور ایراد سے مہویائل، اور مہویائل سے متوسائل پیدا ہوا، اور متوسائل سے لیمک پیدا ہوا، اور لیمک 2 عورتیں بیالایا، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام زلہ تھا، اور ادا کے یابل پیدا ہوا، وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں، اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا، وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا، اور زلہ کے بھی تبلقائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا، اور نیما تبلقائن کی بہن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 23 اور 24 آیت کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اور لیمک نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اے ادا اور زلہ، میری بات سنو، اے ملک کی بیویوں، میرے سخن پر کان لگاؤ، میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا، اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا۔ اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لیمک کا 70 اور 7 گنا۔ میرے بھائی، ان آیتوں میں ہمیں قائن کا ایک لمبا نسب نامہ پڑھنے کو ملتا ہے، لیکن ہم یہاں پر صرف یہ دیکھیں کہ ان نسلوں کے درمیان کون کون سے فن اور پیشے پائے جاتے تھے۔ قائن کے متعلق جہاں تک ہمیں معلومات فراہم ہوتی ہے تو وہ ایک شہری آدمی تھا، اس نے ایک شہر کی بنیاد ڈالی اور پھر وہ اسی شہر میں بس گیا۔ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں شہری زندگی کا آغاز قائن نے کیا۔ آگے چل کر 20ویں آیت میں ہمیں مویشی زندگی دیکھنے کو ملتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو لوگ مویشی پالا کرتے تھے وہ خیموں میں رہتے تھے۔ قائن کی 6ویں نسل میں یابیل نام ایک شخص کے ذریعے مویشی زندگی کی شروعات دیکھنے کو ملتی ہے۔ آگے 21ویں آیت میں ہم فن موسیقی کی شروعات کو دیکھتے ہیں۔ فن موسیقی کی شروعات یوبل نام ایک شخص سے شروع ہوئی، یہ شخص بھی قائن کی 6ویں نسل تھا اور یابیل کا بھائی تھا۔ پھر آگے 22ویں آیت میں ہمیں لوہار گیری کی شروعات دیکھنے کو ملتی ہے، اس کی شروعات تبل قائن نام ایک شخص نے کی، یہ شخص قائن کی 5ویں نسل تھا۔ یہ شخص لوہے اور پیتل کے ہتھیار بنایا کرتا تھا۔ یہ تو تھی قائن کی اولاد کے پیشے کے بارے میں معلومات، لیکن آج کے سبق میں جو باتیں ہمیں ملتی ہیں ان سب میں جو خاص بات ہے وہ ہے خدا کی حضوری میں رہنا۔ دیکھیے حضرت داؤد اپنے ذاتی تجربے سے خدا کی حضوری کی بابت کیا فرماتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ بھی زبور شریف کا 42واں باب اور اس کی 1:2 دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا۔ میرے بھائی، ان آیتوں میں حضرت داؤد خداوند تعالیٰ کی حضوری کو واقعی کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ سچ ہے خدا کے نزدیک رہنے میں جو سکون اور اطمینان ہے وہ اور کسی کے نزدیک رہنے میں نہیں۔ دیکھیے اگلی آیت میں وہ ایک اور بہت اچھی بات کہتے ہیں، صادق خوشی منائیں، وہ خدا کے حضور شادمان ہوں بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ یہ آیت زبور شریف کے 68ویں باب کی 3ری آیت ہے۔ آپ ان دونوں آیتوں کو بعد میں اپنی بائبل میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ان دونوں آیتوں میں خدا کے نزدیک رہنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے نزدیک رہنے کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس تجربے سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہی انسان کی سچی پناہ گاہ ہے۔ انسان خداوند تعالیٰ کی نزدیکی میں رہ کر ہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، قائن نے اس تجربے کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیا، وہ خدا کی حضوری سے دور نکل گیا۔ لیکن کیا خدا کی حضوری سے نکل جانے پر کیا انسان صحیح جگہ پر پہنچ گیا؟ بالکل نہیں۔ خدا کی حضوری سے دور جا کر انسان صرف نود کے علاقے میں پہنچ سکتا ہے۔ جی ہاں، صرف نود کے علاقے میں۔ اور نود کا علاقہ کیا ہے یہ تو آپ اچھی طرح جان ہی گئے ہیں۔ نود کا علاقہ خانہ بدوشی کا علاقہ ہے، جہاں پر انسان صرف خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور خانہ بدوشی کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ نہ تو ایسی زندگی بسر کرنے والے کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کچھ اثاثہ جمع ہو پاتا ہے۔ اس کی زندگی روزانہ کنواں کھودنے اور روزانہ پانی پینے والی زندگی ہوتی ہے۔ سمعین، آج جو لوگ خدا سے دور رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ نود کے علاقے میں ہیں اور خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں نہ تو سکون ہے نہ کوئی خوشی ہے، اور نہ ہی کوئی برکت ہے۔ سامعین، آپ کا شمار کن لوگوں میں سے ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ نوت کے علاقے میں رہتے ہیں یا خدا کے نزدیک رہتے ہیں؟ میرے بھائی، آگے چوتھے باب کی 25 آیت سے لے کر 5 باب کی ابتدائی 5 آیتوں پر نظر کریں۔ میرے بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بیٹا ہوا حضرت آدم کے، اور اس کا نام سیت رکھا گیا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض، جس کو قائن نے قتل کیا، مجھے دوسرا فرزند دیا، اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبی پر بنایا، نر اور ناری کر کے ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا، اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا، اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ آگے جو نسل نامہ ہم پڑھتے ہیں وہ حضرت آدم کے بیٹے سیت کا ہے، جو حضرت نوح تک آنے والی نسلوں کی معلومات فراہم کراتا ہے۔ بہرکیف، ہماری معلومات کے لیے جو سب سے ضروری اور اچھی بات ہے وہ پیدائش کے چوتھے باب کی 26 آیت میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک مخصوص نام سے خدا کو پکارنے اور اس کی عبادت و دعا بندگی کرنے لگے۔ عبرانی نسخے میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ یہوہ کے نام کی دعا کرنے لگے، یعنی وہ ایک باترتیب طریقے سے دعا کرنے لگے۔ چوتھے باب کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ قائن اور حابل نے اپنے ہدیے لا کر اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ خدا کے پرستار ہیں، لیکن شاید وہ لفظوں میں خدا کے سامنے اپنی عقیدت مندی کو نہیں ظاہر کر سکے تھے۔ لیکن یہاں پر لوگ خدا کو یہوہ کے نام سے پکارنے اور اس سے دعا کرنے لگے۔ حضرت آدم کے پوتے انوس کے ذریعے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے کا دستور شروع ہو گیا۔ اب ہم ایک خاص شخصیت پر روشنی ڈالیں گے۔ اس شخصیت کا نام ہنوک ہے۔ پیدائش کے 5 باب کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام کی 7 نسل ہے، اور اس کے باپ کا نام یارد ہے۔ سامعین، ہنوک کے بارے میں خدا نے اپنے کلام میں بڑی اچھی گواہی دی ہے۔ آئیے اب ہم اس شخص کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے غور کریں۔ ہنوک کی زندگی سے متعلق ہمیں 4 باتیں ایسی ملتی ہیں جو ہماری روحانی زندگی کے لیے باعث برکت یا باعث نصیحت ثابت ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے ہنوک کی گواہی دی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہنوک اس باب کی خاص شخصیت نظر آتے ہیں۔ اس باب میں صرف 5 آیتیں ان کے متعلق لکھی گئی ہیں، لیکن ان 5 آیتوں کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ نہ صرف خدا کا کلام ہنوک کی گواہی دیتا ہے، بلکہ خدا کے کلام میں ہنوک کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ بائبل شریف میں کئی جگہ پر ان کی زندگی کا حوالہ پیش کیا گیا ہے۔ سامعین، ہنوک کے اندر کون سی ایسی خوبی تھی جس کا ذکر خدا نے اپنے کلام میں کیا؟ ہنوک کی زندگی کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کے 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتے رہے، جبکہ ان کی کل عمر 365 برس تھی۔ سامعین، ہنوک کا 300 برس تک خدا کے ساتھ چلنا ایک معنی رکھتا ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک متواتر خدا کی نزدیکی میں رہنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن اگر ہم آج کی دنیا پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ لوگ تھوڑی دیر بھی یعنی 300 گھنٹے بھی خدا کے ساتھ نہیں چل پاتے۔ ان کی زندگی سے متعلق ایک اور بات ہمیں بہت اچھی پڑھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے کیونکہ خدا نے انہیں اٹھا لیا۔ ان کے متعلق عبرانیوں کے خط کے 11:5 میں یوں لکھا ہوا ہے، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا۔ بائبل شریف میں ہمیں صرف 2 لوگوں کے زندہ اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے، ان میں سے ایک حضرت ایلیا ہیں جن کو عربی میں الیاس بھی کہا جاتا ہے، دوسرے ہنوک ہیں۔ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگوں میں بھی ایک کا نام اور لیا جاتا ہے، اور وہ نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی کلام میں یہ گواہی پائی جاتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ ہم انجیل شریف میں پڑھتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو ایماندار اٹھا لیے جائیں گے، یعنی وہی لوگ اٹھا لیے جائیں گے جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پائے جائیں گے۔ انجیل شریف میں لکھا ہوا ہے کہ 2 آدمی کھیت میں کام کرتے ہوں گے، ان میں سے ایک چھوڑ دیا جائے گا، دوسرا اٹھا لیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ان میں سے ایک اٹھا لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ میرے بھائی بہن، جو لوگ اٹھا لیے جائیں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی زندگی خدا سے منسوب ہوگی اور جو خدا کے ساتھ چلتے ہوئے پائے جائیں گے۔ سامعین، اب یہاں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے ضرور لکھ کر بتائیے کہ آپ کو اس پروگرام سے، آج کے اس مطالعے سے کیا برکت حاصل ہوئی۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات اور یاد رہے، آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح ہے، پروگرام نور الہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔ پتہ ایک بار پھر دوہرا لیں، پروگرام نور الہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔ اب آج یہیں پر الوداع اور خدا حافظ۔